الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی ساتویں روح میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نیک صحبت اختیار کرنے کی اہمیت اور تاکید فرمائی ہے. کیونکہ نیک صحبت میں اللہ جل شانہ نے نیک ہونے کا اثر رکھا ہے. اسی طرح بری صحبت سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ بری صحبت میں برا ہونے کا اثر پایا جاتا ہے. خلاصہ یہ کہ حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم سب کو نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے اور نیک صحبت میں بیٹھ اور بری صحبت سے بچنا چاہیے تاکہ بری صحبت کے اثرات اپنے اندر نہ آنے پائیں. آج اس روح کا جو حصہ انشاءاللہ تعالی پڑھا جائے گا، اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نیک آدمی کی علامات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں. جو تقریباً 13 ہے. جس شخص کے اندر یہ 13 علامتیں اور نشانیاں پائی جائیں وہ نیک آدمی ہے, اللہ والا ہے, متقی پرہیزگار ہے, ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے, اس کی مجالست اور ہم نشینی نیک آدمی کی مجالست اور ہم نشینی ہے, اور اس کی خدمت میں اس کے پاس بیٹھنے میں بہت ہی فائدہ اور اثر ہے. نیک صحبت سے جو کچھ مقصود اور مطلوب ہے وہ انشاءاللہ ایسے شخص کی صحبت سے حاصل ہوگا. اور پھر آگے چل کر حضرت نے ایک مختصر سی علامت اور نشانی بھی بیان فرمائی کہ اگر کسی شخص کو ان تمام علامتوں کی شناخت نہ ہو سکے, چھان بین کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے, تو اس کے لیے آسان سا طریقہ بھی حضرت نے ارشاد فرمایا ہے. اس طریقے سے بھی نیک صحبت کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور پہچانا جا سکتا ہے. ان اوصاف سے پہلے اور ان علامات سے پہلے ایک دو شعر مجھے یاد آ رہے ہیں, پہلے وہ عرض کر دو, اس کے بعد پھر یہ ان شاء اللہ تعالی علامتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. یہ شعر حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے ہیں. فرماتے ہیں, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. سبحان اللہ. میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. دوسرا شعر ہے حضرت کا, یا رب تیرے اس شاخ سے ہو میری ملاقات, یا رب تیرے اس شاخ سے ہو میری ملاقات, آئے میں جن کے فیض سے یہ عرض و سما ہوا, یا رب تیرے اس شاخ سے ہو میری ملاقات, قائم ہیں جن کے فیض سے یہ عرض و سماوات. تیسرا شعر ہے حضرت کا, جی چاہتا ہے کہ ایسی جگہ رہوں جہاں, جی چاہتا ہے ایسی جگہ رہوں جہاں رہتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے, رہتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے. اور ایک شعر مزدور صاحب کو یاد آ گیا, بلکہ شاید دو آ گئے. مزدور صاحب کا شعر یہ ہے, پھر ذرا مطرب اسی انداز سے, ذرا مطرب اسی انداز سے, جی اٹھے مردے تیری آواز سے, ذرا مطرب اسی انداز سے, جی اٹھے مردے تیری آواز سے. یعنی پھر ذرا اسی انداز سے بات کہیے کہ آپ کے بات کہنے سے مردہ دل زندہ ہو گئے, مردہ دل زندہ ہو گئے, بحث میں حس پیدا ہو گئی, بے شوق میں شوق پیدا ہو گیا، بے فکر میں فکر پیدا ہو گئی، تو مردہ زندہ ہو گیا، پھر ذرا اسے انداز سے بیان کیجیے. اور مزدور صاحب ایک شعر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں، جس سے بھی نیک صحبت کے اثر کا پتہ چلتا ہے کہ جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس دل میں خدا جانے کیا آگ بھری ہوگی. جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس دل میں خدا جانے کیا آگ بھری ہوگی. جن کے بازوں سے، جن کے ملفوظات سے، جن کی نیک صحبت سے ہزاروں کی زندگی بدل گئی، اس کا اپنے دل میں کیا حال ہوگا. اور ایک شعر فارسی کا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آ گیا، وہ بھی فرماتے ہیں، وہ بھی اپنی شان کے مطابق فرماتے ہیں. قال را بگزار مرد حالش ہو، پیش مرد کامل پامال شو. قال را بگزار مرد حالش ہو، باتیں بنانا چھوڑ، صاحب حال بن، باعمل بن، متقی پرہیزگار بن. باتیں بنانا چھوڑ، پھر طریقہ بدلاتے ہیں، پیش مرد کامل تو اعمال شو. کسی اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دے، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے اور وہاں پر اپنی چاہت ختم کر دے، ان کی چاہت اپنے اوپر نافذ کر لے، تو اس طرح سے تو بھی اللہ والا بن جائے گا اور نیک بن جائے گا اور پارسا بن جائے گا انشاءاللہ. عنوان اہل اللہ کے اوصاف، اللہ والوں کی علامات اور نشانیاں اور ان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں ان کا بیان. فرمایا اچھی صحبت سے مراد ایسے شخص کی صحبت ہے جس کے اندر یہ صفات موجود ہوں. نمبر ایک، ضرورت کے مطابق دین کے مسائل سے واقفیت ہو. نمبر دو، عقیدے بھی اچھے ہوں. نمبر تین، شرک و بدعت اور خلاف شرع رسومات سے بچتا ہو. یعنی نیک آدمی وہ ہے، نیک صحبت جس شخص کی اختیار کی جائے تو پہلے یہ باتیں دیکھ لینی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کو بقدر ضرورت دین کا علم حاصل ہو. عالم بننا تو عام حالات میں فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں. اس لیے کسی بزرگ کے لیے اور اس کی صبر اختیار کرنے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے، عالم ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر عالم ہو تو بہتر ہے، اگر عالم ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ اس کو دین کا ضروری علم بقدر ضرورت حاصل ہو. نماز کا، نماز کے ضروری احکام اور مسائل معلوم ہو، وضو استنجا غسل کے ضروری احکام و مسائل معلوم ہو، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے ضروری مسائل معلوم ہو، معاملات خرید و فروخت، تجارت کاروبار کے موٹے موٹے اور ضروری مسائل اس کو معلوم ہو، کن صورتوں میں معاملہ جائز ہوتا ہے، کن صورت میں معاملہ ناجائز ہوتا ہے، کس صورت میں حرام ہوتا ہے، کس صورت میں مکروہ ہوتا ہے، ضروری معلومات. معاشرت اس کی شریعت کے مطابق ہو. معاشرت کہتے ہیں رہنے سہنے کو، اس کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا سب شریعت کے موافق ہو. کیونکہ جو آدمی جاہل ہوگا، ان پڑھ ہوگا اور دین اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کسی کی کیا رہنمائی کر سکتا ہے، اور اس کے بعد بیٹھنے سے کس کو دین کا فائدہ ہو سکتا ہے. وہ تو خود ہر وقت خطرے میں کہ کسی وقت بھی گمراہ ہو جائے، کسی وقت بھی بے راہ ہو جائے اور دین سے بھٹک جائے، دور ہو جائے، تو جو اس کے بعد بیٹھے گا وہ بھی بے راہ ہو جائے گا. اسی لیے حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موائد میں بکثرت جاہل پیروں سے بچنے کی تاکید فرمائی کہ جاہل پیروں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے. جاہلوں کے اندر عام طور پر جاہل پیر ہوتے ہیں جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا, دین کی کچھ واقفیت نہیں ہوتی ان کو, لیکن وہ پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور عام لوگ انہی کے معتقد ہو جاتے ہیں, انہی کے پاس اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور انہی کے پاس آتے ہیں اور جاتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ کہ وہ جاہل پیر ہے تو خود گمراہ, جاہل پیر تو خود ہی گمراہ ہے, جو اس کے پاس بیٹھتے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. حضرت جاہل پیروں کے قصے بھی اتنے لکھے ہیں کہ ایک سے ایک بڑھ کر. ایک جاہل پیر کا واقعہ حضرت نے لکھا تو وہ پیر صاحب جنگل کے اندر رہتے تھے اور اپنے کچھ مرید شہر میں چھوڑ رکھے تھے جو لوگوں کو ان کا معتقد بناتے تھے. تو جاہل پیر کے جو مرید تھے وہ شہر میں لوگوں سے ملتے رہتے تھے, اپنے پیر صاحب کی خوب تعریفیں کرتے تھے کہ ہمارے حضرت تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں, ڈبل پیسہ ہیں, اور وہ تو شہر میں بھی نہیں رہتے, گھر میں بھی نہیں رہتے, بیوی بچوں میں نہیں رہتے, اس قدر تاریخ دنیا ہے, وہ تو جنگل میں رہتے ہیں, وہیں اللہ اللہ کرتے ہیں, یہ ہے اور وہ ہے. تو لوگ ان کی باتیں سن کر کے مہکاؤں میں آ جاتے تھے اور پھر وہ جا کر کے جنگل میں ان کے پیر صاحب سے جا کر کے ملتے تھے. تو ان کے کسی مرید نے کسی ایسے ہی شہری آدمی کو بہکایا, وہ ملنے کے لیے پیر صاحب سے جنگل میں چلا گیا اور عام طور پر وہ نماز روزے سے پابند ہوتے نہیں ہیں, بس جو ان کی سمجھ میں آتا کرتے ہیں اللہ بچائے. تو باتوں باتوں میں اس شہر سے آنے والے شخص نے پیر صاحب سے کہا, پیر صاحب آپ کا بڑا حوصلہ ہے, آپ بڑے مضبوط دل والے ہیں, ایسے خوفناک جنگل کے اندر آپ رہتے ہیں, رات کیسے گزارتے ہوں گے؟ مجھے تو شام آتے ہی ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے واپس بھی جانا ہے, آپ رات کیسے گزارتے ہوں گے؟ تو پیر صاحب کو جوش آ گیا, وہ کہہ رہا میں خدا سے نہیں ڈرتا, جنگل سے کیا ڈروں گا, الیاذ باللہ الیاذ باللہ, تو خدا سے نہیں ڈرتا, جنگل میں کی کیا حیثیت ہے؟ توبہ توبہ استغفر اللہ. ایسے ایک اور جاہل پیر کا حضرت نے لکھا ہے, نہیں جاہل مرید کا, جیسے پھر جاہل ہوگا تو مرید بھی جاہل ہوگا ظاہر, تو جاہل مرید حضرت نے قصہ لکھا ہے کہ وہ جاہل مرید جو تھا ایک دن اپنے پیر کے بتائے ہوئے وظیفوں کی پابندی کے سلسلے میں کہنے لگا کہ میرے پیر صاحب نے جو مجھ کو وظیفہ بتایا ہے وہ کبھی قضا نہیں ہوتا, چاہے فجر کی نماز قضا ہو جائے. پیر صاحب نے جو وظیفہ بتایا وہ میں پابندی کے ساتھ کرتا ہوں, فرض نماز قضا ہو تو ہو جائے الیاذ باللہ. دیکھو جاہل پیر کی یہ نقصان آتا ہے کہ پیر کا بتایا وظیفہ اتنا اہم ہے کہ فرض نماز بھی اس کے برابر نہیں ہے, اور جاہل پیر بھی کیا کہتے ہیں جو خدا سے نہ ڈرے وہ کس سے ڈرے گا. توبہ توبہ. تو ایسے عجیب عجیب قصے حضرت نے لکھے ہوئے. ایک اور قصہ یاد آ گیا, ایک پیر صاحب اپنے مریدوں میں دورہ کرنے کے لیے گئے, کہ بہت دن ہو گئے اب اپنے مریدوں کو دیکھنا بھی چاہیے, اور یہ لوگ عام طور پر کچھ نظرانے لینے کے بھی عادی ہوتے ہیں, پھر مریدوں کے پاس جائیں گے تبھی تو نظرانے ملیں گے. اور انہوں نے یہ مسئلہ مشہور کر رکھے جو خالی ہاتھ آئے وہ خالی ہاتھ جاوے، جو بھرا ہاتھ آئے وہ بھرا ہاتھ جائے. اس کا مطلب مریدوں کو یہ تلقین ہے کچھ نہ کچھ پیر صاحب کے لیے لے کے جایا کرو، خالی ہاتھ جاؤ گے تو وہاں سے بھی خالی ہاتھ ہی آؤ گے، وہاں کچھ نہیں ملے گا. ابھی بھی سب چاہیے نا بات. تو ایک پیر صاحب اپنے مریدوں کا دورہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے ایک دیہات میں پہنچے. وہاں کافی زمیندار تھے جو اس کے مرید تھے. تو ایک زمیندار نے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب آپ تو بہت ہی دبلے ہو رہے ہیں، بہت ہی کمزور ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اب پیر صاحب گویا ہوئے. پیر صاحب فرمانے لگے کہ بھائی کیوں نہ کمزور ہوں، تمہارے غم نے مجھے نٹھال کر دیا. مجھے تمہاری فکر ہے کہ قیامت پہ تمہیں کیسے بخشواؤں گا، تمہارے بخشوانے کی مجھے ذمہ داری میری، سارا بوجھ میرے اوپر ہے. تم نماز نہیں پڑھتے، میں نماز پڑھتا ہوں. تم روزے نہیں رکھتے، میں روزے رکھتا ہوں. تم فنا کام نہیں کرتے، وہ مجھے کرنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ میں تمہاری طرف سے پورے سراتے بھی چلتا ہوں، پلسرات میں بھی تمہاری طرف سے چلتا ہوں، جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے. تو آخر تمہارے غم میں کمزور نہیں ہوں تو کیا ہوں گا؟ تو مرید کو بڑا اس بات کا اثر ہوا کہ یار واقعی ہمارے حضرت تو بڑے بےچارے مصیبت میں ہیں، ہم لوگ تو بالکل بے غم بے فکر ہیں، اور یہ بےچارے سارا غم ہمارا لیے ہوئے ہیں، اور یہ پلسراتے بھی چلتے ہیں. تو اس کو جوش آ گیا، اور جوش میں اس نے کہا کہ میرا فنا چاول کا کھیت آپ کی نظر، میں نے اپنا فنا کھیت جس میں چاول کی فصل اگی ہوئی ہے آپ کو ہدیہ کیا. پیر صاحب کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ ہدیے کے اندر قبضہ ضروری ہے، بغیر قبضے کے ہدیہ تام نہیں ہوتا، ہبہ تام نہیں ہوتا، بغیر قبضے کے ہبہ تام نہیں ہوتا. تو پیر صاحب کو فکر ہوئی کہ اب اس نے ہبہ تو کر دیا، قبضہ تو دیا نہیں ابھی، بغیر قبضے کے تو کوئی فائدہ نہیں. لہذا اس نے کہا کہ جلدی سے مجھے بتا ہے کہاں وہ، مجھے وہاں لے کے چل، تاکہ میں وہاں جائے کھڑا ہو جاؤں اور وہ میری ملکیت میں آ جائے اور ہبا تام ہو جائے. انہوں نے چلو جی. اب جناب وہ پیر صاحب کو لے کر چلا، پیچھے پیچھے خود چلا، آگے آگے پیر صاحب چل رہے. اور آپ کو پتا ہے کہ دھان کا جو کھیت ہوتا ہے، چاول کا جو کھیت ہوتا ہے، اس میں تو ایک ایک گز پانی ہوتا ہے. اب اگر درمیان میں ادھر بھی پلا، ادھر بھی کھیت ہے، ادھر بھی کھیت ہے، اب بیچ میں سے پتلی سی راستہ ہوتا ہے جانے آنے کا، اس پہ خود کیچڑ ہوتی، پانی کی وجہ سے خود ہی گیلا ہوتا ہے، پھسلن ہوتی ہے اس کی بڑی زبردست. اب زمینداروں کو تو عادت ہوتی ہے، اب پیر صاحب تو ویسے کمزور تھے، ان کو عادت نہیں تھی ایسی جگہ پہ چلنے کی. تو اب پیر صاحب جو آئے تھے تو کبھی ادھر پھسلنے لگے، کبھی ادھر پھسلنے لگے، آخر زور سے گر گئے. تو مرید نے پیچھے سے ایک لات ماری، ایک کمبخت، جا میں اپنا کھیت تجھے نہیں دیتا. تو کہتے ہیں میں پولیس رات پہ چلتا ہوں، یہاں سے یار دل سے چلا نہیں گیا، کیا پولیس رات پہ چلتا ہوگا، یہ تو اتنی موٹی پگڈنڈی ہے، اتنا موٹا راستہ ہے، اتنا چوڑا راستہ ہے، جب تیرے سے یہاں نہیں چلا جا رہا کمبخت تو وہاں کیسے چلتا ہوگا، تیرے تو جھوٹا ہے، میں نہیں دیتا. اللہ کو چاہے ایسے جھوٹے پیر. اور تعجب ہے لوگ ایسے کوئی معتقد ہو جاتے ہیں، اور ان کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو الگ مخلوق ہے، کوئی آسمان سے اتری. تو ایسے جاہل پیر جاہلوں کے پاس ہوتے تو جاہل آدمی کسی کیا رہنمائی کر سکتا ہے، وہ تو خود بے راہ ہے، دوسروں کیا صحیح راہ دکھا سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ جس کی صحبت میں ہم بیٹھے ہیں اس کو بقدر ضرورت دین کا علم ہونا ضروری ہے. اور یہ علامت تو جیسے کسی کے نیک ہونے کے لیے ضروری ہے، نیک بننے کے لیے بھی ضروری ہے. یعنی مرید کے لیے بھی ضروری ہے، بلکہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر بقدر ضرورت دین کا علم سیکھنا اور حاصل کرنا ضروری ہے، جس کی تفصیل پہلی روح کے اندر الحمدللہ بیان ہو چکی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ بقدر ضرورت اس کے بعد دین کا علم ہو، حلال حرام کا، جائز ناجائز کا، نیکی بدی کا، پاکی ناپاکی کا، اس کو بقدر ضرورت علم ہو۔ نمبر دو، عقیدے بھی اچھے ہوں، اس لیے کہ عقیدہ تو بنیادی چیز ہے، عقیدہ صحیح ہوگا تو پھر اعمال بھی اسی کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ درست اور صحیح ہوں گے، اگر عقیدے ہی خراب ہوں گے تو پھر عقیدے کی خرابی کی وجہ سے بعض عقیدے تو ایسے ہوتے ہیں جو کافرانہ ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو آدمی خود ہی کافر ہو جائے گا اپنے عقائد کافرانہ کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ جیسے بادشیوں کے یہ عقیدے ہیں، بادشیوں کے اور روافض کے یہ عقیدہ ہے کہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی ان کو وہی لانی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، اور وہ نبی آخر الزمان بننے والے تھے، ان سے غلطی ہو گئی معاذ اللہ اور وہ چلے گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی وہی پہنچا دی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی دراصل اللہ کے آخری نبی بننے والے تھے، غلطی سے حضور بن گئے۔ اب یہ تو کافرانہ عقیدہ ہے، خدا نخواستہ جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ تو مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ الہ اکبر ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہ اصغر ہے، خدا بنا دیں ان کو۔ اب یہ تو سراحتن کفر ہے، اللہ تعالیٰ سے کون معبود ہو سکتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ سے کون خدا ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا خدا سمجھتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹا خدا سمجھتے ہیں، اور بعضوں کا عقیدہ ہے کہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہیں، بلکہ ان کے جو بارہ امام ہوتے ہیں وہ بارہ امام درجے میں اللہ کے نبی سے بھی بڑھ جاتے ہیں الیاذ باللہ۔ یہ بعض روافض کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن شریف میں تحریف ہو گئی ہے، موجودہ قرآن کریم اصلی حالت میں نہیں ہے، جو اصل قرآن کریم ہے اس میں 40 پارے ہیں اور وہ ان کے امام کے پاس ہے جو کسی غار میں چھپا ہوا ہے، قیامت قریب نکلے گا تب اصل قرآن شریف لے کر کے آئے گا، پھر اس قرآن شریف کے مطابق احکام جاری کرے گا۔ تو بھائی اللہ پاک نے انا نانو نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون قرآن شریف میں فرمایا، نص قطعی ہے تو کہ ہم نے قرآن کریم نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اس کے اندر یہ کہنا کہ خدا نخواستہ اس میں تعریف ہو گئی ہے اور اس میں 40 پارے تھے، 10 غائب ہو گئے اور بکری کھا گئی ہے، اب بس 30 رہ گئے، تو یہ سب غلط عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، اللہ بچائے۔ ایسی بعض روافض کا یہ عقیدہ ہے کہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی وہ صحیح ہے، حالانکہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ سب جھوٹ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سے بالکل پاک ہے، تو قرآن شریف جو کچھ کہے گا وہ تو بالکل برحق ہے۔ اس کے باوجود یہ کہنا اور یہ سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ معاذ اللہ وہ تہمت صحیح تھی، یہ کفری عقیدہ ہے۔ تو بعض لوگ ایسے عقیدے، ایسے بعض اہل بدعت کے بھی اکثر فاسقانہ عقیدے ہوتے ہیں، بعض کافرانہ عقیدے بھی ہوتے ہیں، لہذا جس شخص کی صحبت میں بیٹھے اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے عقائد صحیح ہوں، عقائد صحیح ہوں گے تو اس کے اعمال بھی صحیح ہوں گے اور اس کی تربیت بھی صحیح ہوگی، اس کے بعد بیٹھنے کا اثر بھی صحیح ہوگا، اور اگر عقیدہ خراب ہوگا تو چاہے ظاہری طور پر اس کے اعمال درست ہوں تب بھی اس کے بعد بیٹھنے سے غلط اثر ہوگا۔ نمبر تین شرک و بدعت اور خلاف شرع رسومات سے بچتا ہوں. شرک و بدعت سے تو بچنا ضروری ہے کیونکہ جو معاذ اللہ شرک و بدعت میں مبتلا ہو, شرک کی دو قسمیں, ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی, دونوں ہی سے بچنا ضروری ہے. شرک جلی تو سبھی جانتے ہیں کہ معاذ اللہ مزارات پہ جانا اور مزارات پہ جا کر کے ان سے اپنی حاجتیں مانگنا, ان کی منتیں ماننا اور ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا وغیرہ, یہ شرک جلی ہے. جسے بتوں کے سامنے جھکنا اور ان کے عبادت کرنا علیہ باللہ جیسے, یہ شرک ہے. ایک شرک خفی, اس سے بچنا بھی ضروری ہے, اور وہ ہے ریاکاری, دکھاوا اور نام و نمود. نماز پڑھتا ہے تو اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں, تلاوت کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو بہت ہی نیک سمجھیں, تہجد اس لیے پڑھتا ہے, عشاء اچھا اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ کہیں یہ بڑا متقی آدمی ہے, تو بڑا اللہ والا آدمی ہے. تسبیحات اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بھائی یہ تو بڑا ہی بزرگ آدمی ہے. صدقہ خیرات خوب کرتا ہے, اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ تو بھائی بہت ہی حاتم تائی ہے, یہ تو بہت ہی کیا کہتے ہیں سخی آدمی ہے یہ. تو جو کام کرے لوگوں کے دکھانے کے لیے کرے, تو یہ ہے شرک خفی ہے یہ. تو شرک جلی سے ہی بچے, شرک خفی سے ہی بچے, اور بدعات اور رسومات سے ہی بچے. بدعات ہمارے آج بھی ہمارے ماحول و معاشرے میں کتنی بدعات رائج ہیں, تو بدعتی پیر جو ہے وہ کبھی کسی کے لیے رہبر رہنما نہیں ہو سکتا, اور اس صحبت میں بیٹھنے والے کو صحیح راہ نہیں مل سکتی. ضروری ہے کہ وہ متبع سنت ہو, متبع شریعت ہو, ناجائز رسومات سے بھی پرہیز کرنے والا ہو اور بدعات سے بھی پرہیز کرنے والا ہو. ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو بہت ساری بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے. یہ وہ بدعات ہیں جو اہل سنت والجماعت کے اندر بھی پائی جاتی ہے, یعنی جو بدعتیں ان کے یہاں تو ہوتی ہیں, جو اہل بدعت ہیں ان کے ہاں تو یہ بدعت ہوتی ہی ہوتی ہیں, لیکن جو لوگ اہل بدعت سے اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں یا علماء دیوبند سے اپنے آپ کو وابستہ سمجھتے ہیں, بعض بدعت ان کے یہاں بھی ہوتی ہیں. مثلا اجتماع قرآن خوانی مفاسد کے ساتھ, کہ چونکہ خاندان میں, قوم میں, برادری میں کسی کے انتقال کے بعد اجتماع قرآن خوانی کا رواج ہے, اس لیے وہاں انفرادی قرآن خوانی گوارا نہیں ہوگی. سب سے کہہ دیا جائے گا بھائی تم الگ الگ جب تم کو موقع ملے اور جتنا موقع ملے تم قرآن شریف پڑھ کے ثواب پہنچا دینا, راضی نہیں ہوں گے. اس کو نہیں تھا ہمارے خاندان میں ہوتا چلا آیا, اور قرآن خوانی کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے, اخبارات میں اس کا اشتہار دیا جاتا ہے, اور پھر کسی مسجد میں یا کسی جگہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں, اور پھر وہاں جمع ہو کر کے لازماً شریک ہونا پڑتا ہے, کھانے پینے کا لازمی انتظام ہوتا ہے. اگر کھانے پینے کا انتظام نہ ہو تو پھر وہ سلواتیں پڑتی ہیں, اور پھر وہ لان تان ہوتی ہے کہ علمان والحفیظ. اس طرح سے اجتماع قرآن خوانی کا عام رواج ہے, لوگ ضروری سمجھتے ہیں اور پورا قرآن شریف کا ختم کرنا سمجھتے ہیں, پڑھنا نہ دو تب بھی انگلی پھیرو مگر پارا پورا کرو. اور اگر کوئی بھی قرآن شریف پڑھنے والا نہ ہو تو بسم اللہ ختم کروا دے. بسم اللہ ختم سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ ختم یہ ہے کہ بس ہر سطر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ, پورا قرآن شریف اسی طرح ختم, یہ بسم اللہ ختم ہے. یہ کیوں آتا نہیں پڑھنا قرآن شریف, لیکن چونکہ رسم ہے اور یہ بدعت ہے اور رواج ہے کہ نہیں قرآن خوانی ضرور ہوگی, کچھ بھی ہو جائے, نہیں تو ہماری ناک کٹ جائے گی اور ہم بدنام ہو جائیں گے کہ لو باپ مر گیا, ماں مر گئی اور انہوں نے قرآن خوانی بھی نہیں کروائی. تو ایسی قرآن خوانی جو مفاسد کے ساتھ ہو بلا شبہ وہ بھی بدعت ہے اور ناجائز. ایسی تیجا کرنا بھی ناجائز. تیجے کے ساتھ ساتھ دو خرابیاں اور بھی پائی جاتی ہیں, کہ تین دن تک تو مرنے والے گھر میں سارا خاندان اور ساری برادری اکٹھا ہونا ضروری سمجھتی, اور تین دن تک برابر نو کھانے ان کو دینے پڑتے, ناشتہ بھی دینا پڑتا ہے, دوپہر کو کھانا بھی دینا پڑتا ہے, رات کا کھانا بھی دینا پڑتا ہے، بس لوگ کھانے کے وہ جمع ہو جاتے پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے پھر کھانے کے ٹائم جمع ہو جاتے ہیں، اس طرح 3 دن تک کم سے کم 9 کھانے لازمی، چاہے مرنے والے کے پسماندگان کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہو، چاہے انہیں کسی سے قرض لینا پڑے اور چاہے سودی قرضہ لینا پڑے، لینا ضروری ہے، اور چاہے اپنی زمین بیچنی پڑے مکان بیچنا پڑے، لیکن ہر حال میں ان کو یہ خاندان اور برادری کے لیے 3 دن تک کھانے کا بندوبست کرنا ضروری ہے. اور دوسرا کام یہ کریں گے کہ روزانہ سویرے فجر کی نماز پڑھ کر مرنے والے کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ کے آئیں گے، سارے خاندان والے برادری والے جمع ہوں گے اور فجر کی نماز میں جمع ہو کر کے پھر سارے قبرستان جائیں گے، قبرستان دور ہوگا تو سواری کا انتظام بھی مرنے والوں کرنا پڑے گا، قریب ہوگا تو پیدل ہی چلے جائیں گے، اور پھر قبرستان جا کر فاتحہ پڑھ کے پھر واپس یہ ساری فوج اور یہ سارا خاندان مرنے والے گھر پہ آئے گا، وہاں بیٹھے گا اور بیٹھ کر کے چائے پیے گا، ناشتہ کرے گا، اور پھر گھنٹوں وہاں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں ہانک کر پھر جب اپنے کام چلے جائیں گے پھر دوپہر میں آ جائیں گے. اس طرح ظلم ڈھاتے ہیں، کس قدر ظلم ہے مرنے والوں کے اوپر، اور ظلم نہ سمجھے لیکن ہے تو ناجائز، ہے تو یہ بدعت ہے، بالکل خلاف شرع، ناجائز ہے بالکل. پھر تیسرے دن آخری دعوت ہوتی ہے اور وہ دعوت شاندار ہونا ضروری ہے، خدا نہ خواستہ کسی نے دال پکا دی تو بس پھر اس کی ناک کٹ جائے گی اور برادری میں وہ کہے گا نہ رہے گا، منہ دکھانے قابل نہ رہے گا، لہذا اس دن تو آخری جو کھانا ہوگا وہ شاندار ہوگا، اس میں قورمہ، بریانی، متنجن، زردہ، پلاؤ کم سے کم ہو. یہ بدعت ہے جو عام طور پر پائی جاتی ہے. اس کے بعد 10 دن کے بعد پھر ایک دعوت، پھر 40واں جو ہے وہ سب سے زیادہ تھگڑا اور تاریخی ہونا ضروری ہے، کہ ایسی ایسی چیزیں اس میں پکے ہیں کہ بس لوگ چاٹتے رہ جائیں. اب اس کے اندر بھی وہی سب خرافات، سب یتیموں کے اوپر ظلم، یتیموں کا مال بھی کھا لیتے ہیں اس کے اندر، بعض دفعہ یتیم ہوتے ہیں انہیں کا مال کھلانا پڑتا ہے، اس کو کوئی دوسرا تھوڑی دیتا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ خاندان والے برادری والے چندہ کر کے دیتے ہوں گے، نہ نہ چندے وندہ کہاں گا، یہ تو دراصل کھانے کھلانے کا رواج عرصے سے چلا آ رہا ہے، جس نے کھایا وہ کھلائے گا، جس نے کھایا وہ کھلائے گا، لہذا اب اس کے یہاں فوتگی ہو گئی، لہذا اب اس کے ذمہ ہے کہ وہ سب کو کھلائے، 3 دن تک بھی کھلائے، پھر 10واں بھی کھلائے، پھر 40واں بھی کھلائے، پھر آخر میں برسی رہ جاتی، 1 سال کے بعد پھر برسی ہوگی، پھر اس کے اندر سارے جمع ہوں گے اور سارے کھاؤ آئیں گے اور کہیں گے آپ کھلاؤ، 1 سال تو ہو گیا مرے ہوئے، آپ جلدی کھلاؤ. وہ 1 سال کے بعد پھر جناب برسی ہوگی اور اس برسی کے سارے جمع ہوں گے، جمع ہو کر کے پھر دعوت ہوگی اور دعوت میں سب کھائیں گے پئیں گے. مرنے والا تو بےچارا گیا قبر میں اور پسمان دگان کی آفت آ گئی، ان کی مصیبت آفت آ جاتی ہے، وہ کہاں تک کھلائیں، کیسے کھلائیں، کہاں سے کھلائیں، مگر کھلانا پڑتا ہے. اب یہ بدعت ہے ناجائز. تو اس طرح کی بہت ساری ناجائز خلاف شرع رسومات اور بدعات ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر پائی جاتی، تو ضروری ہے جس آدمی کی آدمی صحبت میں بیٹھے وہ متبع سنت ہو، متبع شریعت ہو، تمام بدعات سے اور تمام رسومات سے پرہیز کرتا ہو. ایک بدعت اور آ گئی یاد آ گئی، وہ بھی بہت ضروری ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی تعزیت کا مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ جائے اور جا کر کے پسماندگان کو صبر کی تلقین کرے اور بغیر ہاتھ اٹھائے مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کر دے، اور بس شہر والے 3 دن کے اندر اندر آ کر کسی وقت بھی ایک مرتبہ یہ عمل کر سکتے ہیں، بس کافی ہے. اگر جنازے میں شہید ہو گئے اور وہیں پر انہوں نے تعزیت کر لی تو وہ بھی کافی ہے، اب دوبارہ سہبارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں عام طور پر دیوبندیوں کے اندر بھی یہ رواج ہے اور اہل بدعت کے یہاں تو ہے ہی کہ 3 دن تک اس کے گھر میں لوگ تعزیت کے لیے مقرر سے کرر آتے ہیں اور ہر مرتبہ جو آئے گا اجتماعی دعا کرے گا، بس آئے گا سلام کرے گا، سلام کر دے الفاتحہ، اس کے بعد سب لوگ جو ہے نا بس رشتم پشتم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قل ھو اللہ پڑھیں گے اور پڑھ کر کے بس ہاتھ اٹھا کر کے میں اجتماعی دعائیں ہوگی، میں یوں کر لیں گے، سو سو دو دو سو مرتبہ صبح شام تک دعا ہوتی ہے، جو ان کے گھر میں بیٹھنے والے وہ مصیبت میں آ جاتے ہیں کہ بھائی تاجت والے تو اب روز ہی آ رہے ہیں، صبح بھی آ رہے ہیں، دوپہر کو بھی آ رہے ہیں، شام کو بھی آ رہے ہیں، رات کو بھی آ رہے ہیں، اور جو آ رہا ہے بس پہلے دعا، اس کے بعد پھر بعض مرتبہ واپسی کی دعا الگ ہوتی ہے، ایک آمد کی دعا پھر ایک واپسی کی دعا، تو یہ کیا دعا ہے بھائی، یہ سراسر بدعت ہے، سراسر ناجائز ہے، لیکن جس کا اتنا رواج ہے کہ کراچی سے لے کر کے سرحد تک چلے جاؤ ہر جگہ آپ کو یہ دعا ملے گی، اور ایک بھی دور بھی ہے جو دیوبندیوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، سندھ کے اندر بھی اور بعض اور علاقوں کے اندر بھی، اندرونی سندھ بھی بہت پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ سنن و نوافل کے بعد اجتماعی دعا لازمی ہے، سنن و نوافل کے بعد اجتماعی دعا کا رواج ہے، یعنی امام سے نماز پڑھ لی امام کے پیچھے، اب اپنے سب اپنے اپنے سنتیں پڑھیں، ابھی کوئی جا نہیں سکتا، چھٹی نہیں ہے کسی کی، سب بیٹھے رہیں گے کہ امام صاحب اپنی نماز سے فارغ ہوں اور وہ دوسری دعا کرائے تب ہم اپنے گھر جائیں، تو دعا ثانیہ ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ رائج ہے، اللہ بچائے، بریلیوں کے یہاں تو ہوتی ہے لیکن جو دیوبندی کے لاتے ان کے یہاں بھی ہوتی ہے، یہ ناجائز ہے، اور بعض مرتبہ تو فرائض کے بعد بھی دعا بڑی لمبی ہوتی، بڑی دعا لمبی ہوتی، اور دعا کے بارے میں بعض نے بتایا کہ بھائی وہ ہمارے امام صاحب جو ہے فرض نماز کو اتنی لمبی دعا کرتے ہیں، اتنی لمبی دعا کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کبھی امام صاحب دعا ختم کریں تو ہمیں چھٹی بھی دیں، اب یہ کیا ہے، یہ سب غلط طریقہ ہے، دیکھو حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تم کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہو تو یہ بھی دیکھ لو کہ اس کے عقیدے صحیح ہیں یا نہیں، اور یہ بھی دیکھ لو کہ وہ بدعات اور رسومات سے بچنے والا ہے یا نہیں، ورنہ جو بدعات اور رسومات کا مرتکب ہوگا وہ ظاہر نیک آدمی نہیں ہے اور اس کے پاس بیٹھنے سے فائدہ نہیں ہوگا، نمبر چار ظاہری اعمال بھی اچھے ہوں، نماز روزہ اور ضروری عبادتوں کا پابند ہو، یعنی اس کے تمام اعمال اچھے ہوں، نماز روزے کا پابند ہو اور ضروری عبادتوں کا پابند ہو، یعنی جو عبادتیں فرض یا واجب ہیں اس کا تو پابند ہونا ہی ضروری ہے، اس کے علاوہ بعض عبادتیں نفل کے درجے میں ہوتی ہیں ان کا بھی حسب استطاعت ان کا ہی پابند ہونا چاہیے، اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير، يا رب الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، ہم سب کی، ہمارے والدین، ہمارے اہل خیال، ہمارے جملہ احباب کی بخشش فرما، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما، یا اللہ عافیت کامل عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما، ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و غیب پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو نیک نیک صحبتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک مجلسیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، بری مجلسوں سے بری صحبتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بنائیاں مانگے سب عطا فرما، جن سے پناہ مانگے ہم سب کو ان سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا